لا إله إلا الله لا إله إلا الله.
www.mehboobeilahi.com جہاں آپ سن سکتے ہیں عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے خلیفہ اور جامع مسجد بیت المکرم کے امام و خطیب حضرت اقدس مولانا شاہ محبوب الہی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے اصلاحی بیانات.
دین کی جب آدمی بات کہے تو اس طور پر کہے کہ مقصد کسی کو مشتعل کرنا نہ ہو، مقصد کسی سے لڑنا اور جھگڑنا نہ ہو، مقصد کسی سے بحث کرنا نہ ہو.
جامع مسجد بیت المکرم میں ہونے والے دیگر بزرگان دین کے بیانات.
الحمدللہ رب العالمین میں اشارہ ہے توحید کی طرف.
خالق جن ہر معجزہ دیکھنے والوں کے لیے یہی سبق دیتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو مانو.
عارف ہے دل میں خواہ.
www.mehboobeilahi.com
وجود کا منکر ہے. یہ بہت بڑا طبقہ اس دنیا کا وہ ہے جو یہ مانتا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود بھی کوئی ہے، وہ اللہ کے وجود کا قائل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تمام طبقہ جو شرک کرتے ہیں، اللہ کے وجود کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کے غلط خیالات رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حالانکہ ہم نے ان تمام عقیدوں کو، ان تمام باتوں کو ہم نے اپنی کتاب میں ذکر کر دیا. قرآن میں ذکر کیا، توریت میں ذکر کیا، انجیل میں ذکر کیا، آسمانی صحیفوں میں ذکر کیا. فرمایا ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا، کون شخص زیادہ ظالم ہوگا اس شخص سے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کا بہتان باندھتا ہے. اولئک یعرضون على ربهم ويقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے آخرت میں. جب انسان کی پیشی ہوگی تو اللہ تعالیٰ انسان کی پیشی کے وقت میں گواہ پیش کریں گے مختلف. کچھ گواہ انسان، کچھ گواہ فرشتے ہوں گے. فرشتے کہیں گے کہ یا اللہ اس نے یہ گناہ کیا تھا، اس نے یہ شرک کیا تھا، اس نے فلانا غلط کام کیا تھا، اس نے فلانا غلط نظریہ پھیلایا تھا. اور بہت اللہ تعالیٰ بعض اعضاء کو اللہ تعالیٰ زبان عطا فرمائیں گے، جو زبان جو اعضاء گواہی دیں گے اس بات کی کہ یا اللہ اس نے فلاں فلاں عضو سے غلط غلط ناجائز کام کیے تھے. ہاتھ بول اٹھیں گے کہ یا اللہ ان ہاتھوں نے کتنے انسانوں کا مال لوٹا تھا ناجائز طریقے سے، کتنے انسانوں کے اوپر ناجائز طریقے سے دست درازی کی تھی ان ہاتھوں نے. کان گواہی دیں گے کہ یا اللہ اس کان نے کتنی ناجائز چیزیں سنی تھی. آنکھیں گواہی دیں گی. انسان کے اعضاء کو اللہ تعالی زبان عطا فرمائیں گے. چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آخری حدیث جو بیان فرمائی ہے اس میں اب پورا ترجمۃ الباب اس کا قائم فرمایا کہ ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، کہ انسان کے جو اعمال ہیں اور انسان کے جو باتیں ہیں اقوال ہیں ان کا وزن ہوگا. ان اعمال بنی آدم وقولہم، اعمال انسانوں کے اور انسانوں کے جو باتیں اور اقوال ہیں ان کا وزن ہوگا. وزن کیسے ہوگا؟ کون سی چیز اس کو وزن کر رہی ہوگی؟ اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ وزن اللہ تعالیٰ نامہ اعمال میں دو طریقوں سے پیدا فرماتے ہیں. ایک اعمال نامے میں وزن پیدا ہوتا ہے اخلاص کے ساتھ، یعنی ہر کام اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے تو اعمال میں وزن پیدا ہوتا ہے. اس سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال کی کثرت مقصود نہیں ہے کہ اعمال بہت سارے ہوں. اللہ تعالیٰ کے ہاں بنیاد یہ ہے کہ اعمال وزنی کتنے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, کتنے وزنی اعمال اس کے نام اعمال میں ہیں. ایک انسان ہے وہ انبار لے کر آ رہا ہے بے شمار نیکیوں کا, لیکن ساری کی ساری نیکیاں بے وزن ہیں, وزن نہیں ہے ان کے اندر. حدیث شریف میں پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بتاؤ مفلس کون ہے. صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مفلس وہ ہے جس کے پاس پیسے نہ ہو. آپ نے فرمایا کہ نہیں, وہ مفلس نہیں. مفلس وہ انسان ہے جو اللہ کی بارگاہ میں نیکیوں کے انبار لے کر آئے گا اور نیکیوں کے انبار ختم ہو جائیں گے اور جب واپس جائے گا تو گناہوں کے انبار لے کر واپس جا رہا ہوگا. فرمایا کہ وہ اس طریقے سے ہوگا کہ ایک نیکیوں کا ایک نیکیاں لے کر آئے گا اور وہ یہ سوچے گا کہ بھائی یہ تو بڑی زبردست نیکیاں ہیں. ایک دعوے دار آئے گا اللہ تعالیٰ کہ ہاں تو انصاف ہے, کوئی ناانصافی تو ہے نہیں, دنیا کا جیسا کوئی اندھیر نگری تو ہے نہیں کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اللہ ایک آ کر کہے گا کہ یا اللہ اس نے میرا حق مارا تھا, اس نے میرا پیسہ چھینا تھا, اس نے میرا مال دبا لیا تھا. اللہ تعالیٰ اس کی تلافی فرماتے رہیں گے. ایک وقت آئے گا کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی. وہاں کی کرنسی روپیہ پیسہ تو ہے نہیں, وہاں کی کرنسی تو اعمال ہے. جب نیکیاں ختم ہوں گی تو اللہ تعالیٰ فرما دعوے دار پھر بھی کھڑے رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اچھا بھائی تم اب ایسا کرو کہ اس کے پاس تو اب دینے کو کچھ نہیں بچا, تو تم اپنے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالنے شروع کرو تو تمہارا بوجھ ہلکا ہو جائے گا. اب اس کے کھاتے میں گناہ بڑھنے شروع ہو گئے, اب گناہوں کے انبار لگ گئے اس کے کھاتے میں. فرمایا کہ یہ ہے وہ انسان جو کہ آئے گا اللہ کی بارگاہ میں نیکیوں کے انبار لے کر اور جائے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے گناہوں کے انبار لے کر. فرمایا کہ یہ مفلس, یہ مار کھا لیا دھوکے میں رہ گیا, اپنے اعمال کی کثرت دیکھ کے دھوکے میں رہ گیا کہ میں نے تو بہت سارے اعمال کیے. تو اللہ کے ہاں اصل چیز یہ ہے کہ اعمال کی کثرت نہیں بلکہ اعمال وزنی ہو اللہ کی بارگاہ میں, وہ ہے پسندیدہ انسان کے لیے, وہ ہے راہ نجات. اعمال میں وزن کیسے پیدا ہوتا ہے؟ دو طریقوں سے ہوتا ہے. ایک طریقہ اعمال میں وزن کا کون سا ہے؟ اور وہ ہے اخلاص. اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ ہر کام اللہ کے لیے کیا جائے, لوجہ اللہ. کام کرتے وقت اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی نیت ہی نہ ہو کہ میں اس کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں, اس کے لیے کر رہا ہوں. صدقہ کر رہا ہے تو اس طریقے سے کرے جیسا حدیث شریف میں آتا ہے کہ صدقہ دے تو کہ دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو پتا نہ چلے. نیت کسی اور چیز کے نہ ہو کہ میں فلانے کو دکھا دوں, فلانے کو پتا چل جائے, فلانے کے علم میں آ جائے, نہیں. سب کام ہو اللہ کے لیے. اور فرمایا کہ دوسری چیز جس سے نام اعمال میں اللہ تعالی وزن پیدا فرماتے ہیں وہ ہے صدق. صدق کا مطلب ہے کہ طریقہ سنت کے مطابق ہے. اگر طریقہ سنت کے مطابق ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ طریقے کے مطابق ہے, وہ تو پھر اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل وزنی ہے کیونکہ اس نے اتباع سنت کی نیت کی ہے. اور اگر طریقہ سنت کے مطابق نہیں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ طریقے کے مطابق نہیں, اپنی طرف سے ایجاد کردہ طریقہ ہے, تو وہ بے وزن عمل ہے, اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں. ہوا ام منصورہ, اڑتے ہوئے ہوا میں ریت کے ذرات ہیں, ان سے علاوہ کوئی حیثیت نہیں ان کی. اس لیے کہ ہم کس چیز پر عبادت شمار کرتے ہیں, کون سی چیز عبادت ہے؟ میرا دل چاہا ایک کام کرنے کو, میں نے کر لیا. یہ کام تو ہندو بھی کر رہا ہے. آپ اگر جمنا کے کنارے پر جاؤ, تو ہندو بڑی بڑی ریاستیں کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. آپ ان ہندوؤں کے مذہبی پیشواؤں کو دیکھیں, وہ اتنی سخت زندگی گزارتے ہیں کہ عقل حیران ہوتی ہے کہ اتنی سخت زندگی کیوں گزار رہے ہیں. بال نہیں رکھیں گے, ہر وقت گنجے رہیں گے, بغیر سلا ہوا کپڑا پہنیں گے جیسا حرام کی حالت میں ہم اب حاجی اور عمرے والے ہوتے ہیں. اور رب بھی اس کا ایسا بے رونق قسم کا رگاتے ہیں کہ دیکھ کے بوجھن ہوتی ہے. شادیاں وہ نہیں کرتے, تفریحوں میں وہ نہیں جاتے, ان کے ہاں ہر قسم کی خوشیاں ان کے ہاں ممنوع ہیں. اب کوئی ان سے پوچھے کہ بھائی تم اتنی دشواریاں کیوں برداشت کر رہے ہو اس دنیا میں, تفریح میں تم نہیں جا سکتے, کھیل کود تم نہیں سکتے, شادیاں تم نہیں کر سکتے, تجارت وہ نہیں کر سکتے, ملازمت وہ نہیں کر سکتے, کپڑے سلے ہوئے وہ نہیں پہن سکتے, کیا ہے یہ؟ کوئی اگر پوچھے تو ہم سے زیادہ سرزندگی گزار رہے ہیں. لیکن بات کیا ہے کہ ایسی محنت کر رہے ہیں جس کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا. بلا وجہ, جب اللہ کے نبی نے حکم نہیں دیا تو کوئی حیثیت نہیں اس عمل کی, بیکار ہے. آپ دیکھیے ہندوؤں کو جمنا کے کنارے کھڑے ہوں گے, ہفتے ہفتے کھڑے رہتے ہیں, کوئی ہاتھ اٹھائے ہوئے, کوئی اور کوئی ریاضت کر رہا ہے, کوئی اور کوئی مشقت اٹھا رہا ہے. کیوں کر رہے ہو بھائی؟ کوئی اللہ کا حکم نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں, تو کس طرح راضی کرو گے اپنے خدا کو اس طریقے سے؟ کہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ بدعات کیا, بلکہ کوئی اس کا دین سے مطلب واسطہ نہیں. تو کرتے رہیے جتنا عمل کرنا ہے, کوئی اس کی حیثیت نہیں, نام اعمال میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا انسان کے, اس لیے کہ طریقہ جو ہے وہ سنت کے مطابق نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی نیک عمل کریں اور اپنے نزدیک بڑا اچھا سمجھے لیکن وہ سنت سے ثابت نہیں, تو اچھا ہم کو ضرور لگے گا, یہ ہماری خواہش پرستی ہے کہ مجھ کو اچھا سمجھ رہا ہوں, یہ ہماری اپنی ہوا پرستی ہے, خواہش پرستی ہے کہ اس طریقے کو ہم نے اچھا سمجھ لیا. ہمارے شیخ حضرت ڈاکٹر دلی صاحب عارفی قدس اللہ علیہ وسلم ایک واقعہ بہت سناتے تھے اور بکثرت سناتے تھے. فرماتے تھے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے, تعجب میں اٹھے ہوں گے, اور اٹھ کر مدینہ طیبہ کی گلیوں میں چکر لگاتے, دیکھتے کہ کوئی کیا ہو رہا ہے. حضرت عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلیفہ اول کے گھر کے پاس سے گزرے تو اندر سے تلاوت کی آواز آئی, بڑی ہلکی آواز میں, کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طبیعت بڑی نرم طبیعت تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے گھر کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ اندر سے تلاوت کی آواز آئی, تو وہ بہت بلند آواز سے تلاوت فرما رہے تھے, طبیعت میں جلال تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے. پوچھا اگلے دن جب دونوں تشریف لائے, پوچھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہ بھائی تم اتنی ہلکی آواز میں تلاوت کیوں کر رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اسمعت من ناجیت, جس کو سنانا تھا اس کو میں نے سنا دیا. اللہ کو سنانا تھا سنا دیا اللہ کو, اب دیر سے کیا بولنا اور ہلکے کیا بولنا. ابو بکر پھر اس کے بعد پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہ بھائی تم اتنی زور سے بھی تلاوت کر رہے تھے؟ تو انہوں نے اپنی شان کے مطابق جواب دیا. انہوں نے فرما کہ ایت الوسنان وطرد الشیطان, کہ میں سوتے کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا, کہ میری بلند آواز سے نماز کا وقت قریب آ رہا تھا تو سوتے ہوئے لوگ اٹھ جائیں اور شیطان تلاوت سن کر بھاگتا ہے تو شیطان بھاگ جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہ تم اپنی آواز تھوڑی سی بلند کرو, اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ تم اپنی آواز تھوڑی سی ہلکی کرو. یہاں پر ہمارے شیخ حضرت ڈاکٹر علی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بظاہر تو کوئی بات نہیں تھی, کوئی گناہ کی بات نہیں, کوئی مکروہ بات نہیں, کچھ نہیں, لیکن بتلانے کا مقصد یہ تھا تو بھائی تم اب تک اپنا تم نے طریقہ بنا رکھا تھا، اپنی طرف سے تم نے سوچ لیا تھا کہ میں ایک نے سوچ لیا کہ اسماء تو بننا گئی کہ میں سوتے کہ میں اس کو سنانا تھا سنا دیا، اور ابو بکر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی طرف سے فرما دیا کہ میں شیطان کو بھگا رہا تھا، فرما رہے تھے کہ یہ طریقہ تم نے اپنی طرف سے سوچ رکھا تھا، اب ہمارے کہنے کے مطابق عمل کرو، تو اب تمہارا یہ کام جو ہے یہ سنت کے مطابق ہو جائے گا کیونکہ اللہ کے نبی نے حکم دے دیا. حالانکہ بات بھی بڑی نہیں تھی، ایک کو کہا کہ آواز بلند کر دو، ایک کو کہا کہ آواز کیا کر دو بس کر دو، لیکن اب حکم آ گیا اللہ کے نبی کا، اب جب اللہ کے نبی کا حکم آ گیا تو طریق کس طریقے میں ثواب ہے. تو فرمایا کرتے تھے کہ بات یہ ہے کہ ہر وہ کام انسان جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتا ہوئے طریقے کے مطابق کرتا ہے، اس کے اندر ایک نور ہوتا ہے، اس میں ایک ہدایت ہوتی ہے، اس میں ایک اللہ تعالیٰ کے ہاں نام اعمال میں وزن اس سے پیدا ہوتا ہے، اور جہاں ایک شوق ہو جائے دین کا کام کرنے کا، اس کے پس منظر میں کوئی حقیقت نہ ہو، اس کے پس منظر میں کوئی حکم نہ ہو اللہ کے نبی کا، تو وہ ایک شوق ہے، ایک خواہش پرستی ہے، اس کے علاوہ کوئی حیثیت اس کی نہیں. اس لیے سنتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو طرح کی سنتیں کی دو قسمیں ہیں. ایک سنت ہے جس کو کہتے ہیں سنت تشریعیہ. سنت تشریعیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ سنتیں جس کا حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کرو ایسے. بھرا پڑا ہے قرآن کریم کے جتنی تشریحات ہیں وہ سب سنت تشریعیہ ہیں. زکات اس طریقے سے دینی ہے، نماز اس طریقے، نماز کا طریقہ قرآن کریم نے تو نہیں بیان کیا کہ نماز کس طریقے سے پڑھی جائے اور کیسے پڑھی جائے، وہ طریقہ تو ہمیں احادیث سے ملتا ہے. نماز اس طریقے سے ہوں گی، زکات اس طریقے سے ہوگا، حج اس طریقے سے ہوگی، اور سنت حکم دیا کہ یہ کرو یہ نہ کرو یہ کرو یہ نہ کرو، پورا ایک سلسلہ. اور ایک طریقہ ہے سنت عادیہ اس کو کہتے ہیں. سنت عادیہ کا مطلب ہے کہ ایسی سنتیں جس کا حکم تو نہیں دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم یوں کرو، لیکن کوئی انسان یہ سوچے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو کام جس طریقے سے کرتے تھے میں بھی ویسا طریقہ اپنانے کی کوشش کرتا ہوں. ایک آدمی سوچتا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی کس طرح پیتے تھے، میں اس طرح پانی پیوں گا. ایک کوئی کہتا ہے کہ میں کھانا اس طریقے سے کھاؤں گا جس طریقے سے میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرمایا کرتے تھے. کوئی کہتا ہے کہ میں کپڑے اس طرح کے پہنوں گا جس طرح کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھے. کوئی کہتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا، کوئی کہتا ہے میں یہ کام اس طریقے سے کروں گا. حکم نہیں دیا لیکن ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی اس کام کو کرنے کی، اس لیے کام کو ہم کیے چلے جا رہے ہیں. تو یہ سنت عادیہ پھیلائی جاتی ہے. دونوں طرح کی سنتوں پر عمل کرنے سے سنتوں کا ثواب ملتا ہے. کوئی کہتا ہے میں سوؤں گا اس طریقے سے جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لیٹتے تھے سیدھے ہاتھ کی کروٹ کے اوپر، بیٹھ کر کے لیٹ گیا، اب اتباع سنت کا ثواب مل رہا ہے. اتباع سنت ہے، ان سنتوں میں نور ہے، ان سنتوں میں برکت ہے، ان سنتوں میں سکر کے کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتے ہیں. اور یہ عقیدہ ہے کیا، بلکہ ایک بالکل یقینی بات ہے کہ سنت کے کرنے میں نہ کوئی شرم ہونی چاہیے اور نہ کوئی کسی انسان کے دل میں یہ خیال آنا چاہیے کہ اس کے علاوہ کوئی اور بہتر طریقہ ہوگا. جو طریقہ ہے سنت کا ہی ہے بس. کوئی یہ سوچے کہ نہیں میں اس سنت کو چھوڑ دوں اور اس سے میں یہ فائدہ اٹھا لوں گا، یہ وہ دھوکے میں ہے، کبھی فائدہ نہیں ہوگا سنت کو چھوڑنے کا. وقتی طور پہ فائدہ ہوگا لیکن حقیقت میں کوئی فائدہ نظر نہ آئے نہیں ہوگا، اپنے وقتی طور پہ بھی فائدہ نظر نہیں آتا. اور یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سنتوں میں اتنے پکے تھے کہ ان کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں در حقیقت اتباع سنت کے اندر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے گئے، مشہور واقعہ ہے کہ ہجرت کے غالباً چھٹا سال تھا، ہجرت عمرے کے لیے صحابہ کرام کو یاد آ رہی تھی مکہ مکرمہ کی بے تحاشا، اپنی آبائی جگہ بھی تھی، ہر وقت مکہ بیت اللہ شریف میں آتے جاتے تھے، اچانک مکہ مکرمہ چھوڑنا پڑ گیا، تو ایک تو بیت اللہ شریف کی یاد، پھر ایک اپنے آبائی گھر کی یاد، خاندان ہر وقت کے رہنے والے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ سب کے دلوں کی کیا کیفیت ہے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بیت اللہ شریف یاد آتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا عمرے پہ جانے کا، نکلے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی میں سب ساتھ نکلے، حدیبیہ کے مقام پر پہنچ کر نبی کریم تقریباً مکہ مکرمہ سے 15 کلومیٹر پہلے یا 15 میل پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کہ تم جاؤ اور ابھی مکہ سے بات چیت کر کر آؤ کہ ہم آ گئے ہیں عمرہ کرنے کی، ہمیں اجازت چاہیے، مندر آ کر عمرہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو لمبا واقعہ ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے منع کر دیا کہ عمرہ کرنے نہ آئے، ساری بات ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور اپنے چچا کے بیٹے کے ہاں رات کو قیام کیا، خود بھی بہت بڑے سردار تھے مکہ مکرمہ کے، بڑی عزت تھی مکہ مکرمہ کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی، ان کے چچا کے بیٹے بھی بڑے اونچے درجے کے سردار تھے قریشی، رات کو قیام کر کے اپنے چچا کے بیٹے کے ہاں، چچا زاد بھائی کے ہاں، صبح کو مذاکرات کے لیے گئے سرداران قریش کے پاس، قریشی سرداروں کے پاس۔ جب جانے لگے تو حضرت ان کے چچا زاد بھائی نے کہا کہ اے عثمان، دیکھو تم اس وقت بڑے بڑے سرداروں سے مذاکرات کرنے جا رہے ہو، ہمارے ہاں کا رواج اور دستور یہ ہے کہ شلوار جتنی ٹخنوں سے نیچے لٹک رہی ہوتی ہے، اتنی لٹک رہی ہو کہ زمین کے اوپر زگ زیگ بناتی ہوئی چلے، تو ہمارے ہاں اس کو بڑا اچھا خوش لباس انسان سمجھا جاتا ہے، تو تم ایسا، اور حضرت عثمان غنی کی شلوار ٹخنوں سے اوپر سنت کے مطابق، تو تم ایسا کرو کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنی شلوار نیچے کر لو، اور اس طریقے سے کرو گے تو تمہاری بات ان کافروں کے اوپر زیادہ اثر انداز ہوگی۔ بات تو بڑی فلسفے کی کہی، جو آج بھی یہ فلسفہ بیان کیا جاتا ہے نا ہمارے یہاں کہ صاحب یہ کر لو وہ کر لو تو اس طریقے سے تمہاری بات دوسرے زیادہ سنیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک جملے میں بات کہہ کے ختم فرما دی، کوئی بحث ہی نہیں کی ابھی، نہ بحث کا کوئی موقع چھوڑا، فرمایا کہ ہاں قضا عزرت محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی کی شلوار تو ایسی ہی ہوتی ہے، بس کوئی بات اگلی نہیں رکھی، ہاں قضا عزرت محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی کی شلوار تو ایسی ہی ہوتی ہے، مطلب یہ کہ کوئی بات کرنی ہے تو اسی ہوئی میں بات ہوگی، اسی طریقے پر بات ہوگی جو سنتوں کا طریقہ ہے۔ تو بات یہ ہے حضرت عثمان عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جو زمانہ تھا، مدینہ طیبہ دارالحکومت تھا، پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے قافلے جہاد میں مصروف تھے اور افریقہ کے ساحلوں تک جا پہنچے مسلمان ایمان کی دعوت لے کر، ایک قلعے کا مسلمانوں نے محاصرہ کر رکھا تھا، اس محاصرے کے دوران ان کو بڑی شدید مشکلات پیش آئی، مسلمانوں کو قلعہ کسی قیمت پہ ختم نہیں ہو کے دیتا تھا، انہوں نے خط لکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کہ ہم یہاں اتنے عرصے سے محاصرہ کیے بیٹھے ہیں، فتح نہیں مل رہی، کیا کریں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم لوگ اپنا جائزہ لو، لگتا ہے کہ تم لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت چھوڑی ہوئی ہے جس کی وجہ سے تم کو کوئی فتح نہیں مل رہی۔ یہ سارے غور کرنے بیٹھ گئے کہ یا اللہ ہم سے کون سی سنت چھوٹی، پھر ان کو خیال آیا تو ہم تو مسواک ہی نہیں کر رہے زمانے سے، حالانکہ کہاں جہاد اور کہاں مسواک، لیکن سنت کا ایک نور ہے، ایک برکت ہے۔ انہوں نے جناب فوراً جب سوچا، سب نے جناب مسواک بنائی شروع کی، مسواک کر بھی شروع کی، دشمنوں نے جو دیکھا کہ یہ مسواک کر رہا ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں کھانے کے لیے دانت پیش کرنا ہی ہے، تو تو وہ ویسے ہی بغیر لڑے چھوڑ کے بھاگ گئے. بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ اصل میں اصل چیز جو ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے اتباع سنت کے اندر. اصل چیز ہے اتباع سنت. جو جتنا بڑا متبع سنت ہے, جس کو اللہ رب العزت نے جتنی زیادہ سنتوں کی اتباع کی توفیق عطا فرما دی, وہ اتنا بڑا نیک ہے, وہ اتنا بڑا ولی اللہ ہے. آج ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگ سنتوں کے نام لیوا تو بہت ہیں, سنتوں کا ذکر بہت ہے, نام سنتوں کا بہت لیتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ سنتوں کی ہوا بھی ان کو نہیں لگی. تو سنت کہتے کس کو؟ اپنی طرف سے طریقے ایجاد کیے ہوئے ہیں عبادتوں کے, اپنی طرف سے طریقے ایجاد کیے ہوئے ہیں دین کے. یہ دین کے اپنی طرف سے طریقے ایجاد کیے ہوئے, یہ حقیقت میں سنت نہیں, یہ خواہش پرستی ہے, ہوا پرستی ہے, اور بدعات کے علاوہ ان کی کوئی حیثیت نہیں, کیونکہ اپنی طرف سے من گھڑت طریقے اس کی حیثیت کوئی نہیں. آپ دیکھیں میرے استاد رحمۃ اللہ علیہ مولانا شمس الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے, کہتے تھے دیکھو اگر ہم جائزہ لیں تو ربیع الاول اور محرم الحرام کے مہینے میں اس قدر بیانات ہوتے ہیں, اتنی تقریریں ہوتی ہیں کہ پورے شائشہ جتنی تقریریں اپنے بیانات سننے کی نوبت نہ جتنی اب ہوتی ہیں. لیکن فرماتے تھے کہ کوئی سنت زندہ ہوتی بھی نظر نہیں آتی, نہ عقیدہ صحیح ہوتا ہوا نظر آتا ہے, نہ اصلاح ہوتی بھی نظر آتی ہے. فرمایا کرتے تھے کہ اصل میں بنیاد یہ ہے کہ ان تمام باتوں کے پیچھے بات یہ ہے کہ ہمارا طریقہ سنت کے مطابق نہیں ہوتا. جن چیزوں پر زور ہے ان کا تعلق سنت سے نہیں, طریقہ سنت کے مطابق نہیں. جب طریقہ سنت کے مطابق نہیں تو اس کے اندر نہ وہ نور ہے نہ وہ برکت ہے. اسی کو فرمایا کہ اولئک الذین یعرضون علی ربہم, یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو پیش کیا جائے گا اپنے رب کے سامنے. ویقول الاشہاد, اور کہیں گے فرشتے اللہ کے سامنے کہ اللہ ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھوٹ کہا تھا. اپنے رب کے بارے میں جھوٹ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی باتیں منسوخ کر دی تھی کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہی نہیں. جیسا آج بھی بہت سارے لوگ کوئی بات اپنی طرف اللہ کے نبی کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں کہ حدیث میں یہ آیا, اور کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ کر دیتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا. تو فرشتے کہیں گے کہ یا اللہ, یہ جو کافر لوگ ہیں جو کہ دین کے بارے میں طرح طرح کی من گھڑت باتیں کرتے ہیں, یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ بولتے تھے. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین, اللہ تعالیٰ فرماتے سن لو گناہ گاروں پر اور ظالمین پر اللہ کی لعنت ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے بارے میں جھوٹی بات کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ کر کے غلط بات بیان کرتے ہیں, ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے, اللہ کی پھٹکار ہے. الذین, یہ وہ لوگ ہیں, یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا, جو لوگ کے روکتے ہیں اللہ کے راستے سے. یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ کے اللہ کے راستے سے بات کرتے ہیں روکتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں من گھڑت باتیں کی, اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط باتیں کی, جو بات اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی وہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ کر کے کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے دو گناہ ہیں. ایک گناہ کیا ہے کہ یہ لوگ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ بیچ میں کچھ راستے کو ٹیڑھے راستے کو ڈھونڈتے ہیں. جو لوگ اللہ اور اللہ کے نبی کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں یا ان کی طرف وہ باتیں منسوخ کرتے ہیں جو انہوں نے نہیں کہی ہوتی ہیں, ان کا مقصد اصل میں یہ ہوتا ہے تاکہ دین کے اندر کوئی ٹیڑھپن پیدا کرے, دین کے اندر کوئی کجروی پیدا کرے, ٹیڑھپن پیدا ہو جائے دین کے اندر, لوگوں کے لیے عمل کرنا مشکل ہو جائے. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ, اور وہ لوگ آخرت کے منکر ہوتے ہیں, یعنی وہ لوگ جو ہیں وہ آخرت کے بارے میں منکر ہیں اور آخرت کا وہ لوگ انکار کرتے ہیں. چنانچہ جتنے وہ لوگ ہیں ایسے لوگ, ایک تو وہ طبقہ ہے جو کہ غیر مسلموں کا ہے, اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کے غلط نظریات رکھتا ہے، اور ایک وہ طبقہ ہے جو ہے تو مسلمان لیکن اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں غلط منسوب کرتا ہے. مثال کے طور پہ ایک چیز کا حکم لے لیا قرآن اور حدیث میں، کہہ دیا کہ اللہ کا حکم یہ کہ یہ کرو، سمجھا نہیں، ایک چیز کا حکم نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہہ دیا کہ یہ کرو. جو ان پڑھ لوگ ہیں، جو جن لوگوں کے پاس علم نہیں ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو کہہ دیا واقعتا وہ یہ دین ہے، حالانکہ وہ دین نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ سے دو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. ایک خرابی تو یہ پیدا ہوتی ہے کہ لوگ ان کے طریقوں کو دیکھ کر، چونکہ اس کے اندر نور ہی نہیں ہوتا، دین کی تو ہر چیز میں نور ہوتا، دین کے ہر کام میں کشش ہوتی، وہ خود انسان وہ خود کام بتلا دیتا ہے کہ یہ کام اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے. اور جو کام انسان اپنی طرف سے من گھڑت طریقے سے کرتا ہے یا کہتا ہے دوسرے کو، چونکہ اس کے اندر نہ سنت کا نور ہوتا ہے نہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم ہوتا ہے، تو اس کو دیکھ کر لوگ دین سے بدزن ہوتے ہیں. اس کو فرمایا یسدونا عن سبیل اللہ، دین سے رک جاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی یہ کیسا دین ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو کوئی دین نہیں. وہ خود ہاں آئے بجا، اور ان کا مقصد یہ کیا ہوتا ہے کہ دین کے اندر کوئی مشکلات پیدا ہو جائیں، ٹیڑپن پیدا ہو جائے. جتنی بدعات آپ کو نظر آئیں گے، آپ دیکھ لیجئے، تمام بدعات آپ دیکھ لیں جتنی ہوتی ہیں، ان تمام بدعات کے پس منظر یہ ہوتا ہے کچھ لوگ اپنی طرف سے کسی طریقے کو دین کہہ بیٹھتے ہیں کہ یہ دین ہے، لیکن بالآخر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ اس طریقے کو دیکھ کر بدزن ہو رہے ہوتے ہیں، وہ کوئی دین کا طریقہ نہیں ہوتا. غلط طریقہ غلط تو غلط ہے. ہمارا ملک تو چونکہ بدعات کا ایک مرکز بنا ہوا ہے پوری دنیا کے اندر، تو آپ دیکھیں کہ لوگ نمازیں کم پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ کو زکوٰۃ صحیح طریقے سے دیتے ہوئے کم نظر آئیں گے، حج فرض کم لوگ پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو. اور جو غلط طریقے سے دین کے بدعات اور اپنی طرف سے ایجاد کردہ طریقے ہیں، ان کے اندر آپ دیکھیں گے کہ لوگ کیا ہیں، ایک سو اجفر موج کے لگی ہوئی ہیں ان کاموں کے اندر. وجہ اس کی کیا، وجہ اس کی یہ کہ اپنی طرف سے جو طریقہ انسان مقرر کرتا ہے، اس طریقے کے اندر عمل انسان کو آسان معلوم ہوتا ہے. دین پر عمل کرنا آسان ہے، لیکن اس کو کرنے کے لیے انسان کو اپنا نفس بھی مارنا پڑتا ہے، قربانی بھی دینی پڑتی ہے، ہر کام اتنا آسان نہیں ہوتا. دین کا حکم تو چند دو تین گھنٹے کے لیے نہیں ہوتا کہ آپ نے دو تین گھنٹے کے لیے کیا پورا ہو گیا، پانچ دن کیا پورا ہو گیا. دین کا حکم تو قیامت تک کے لیے ہوتا ہے. نمازیں پڑھنی ہے تو مرتے دم تک پڑھنی ہے، روزے رکھنے تو مرتے دم تک رکھنے ہیں، ہر چیز پوری کرنی ہے، زکاتیں دینی ہے تو مرتے دم تک دینی ہے. وہ مشکل ہے، آسان نہیں ہے. نفس بھی مارنا پڑتا ہے، مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے، قربانیاں بھی دینی پڑتی ہے، تکلیف بھی اٹھانی پڑتی ہے. نمازیں پڑھنی ہے تو اس کے لیے انسان کو بہرحال وقت نکالنا پڑتا ہے، اٹھنا پڑتا ہے، آنا پڑتا ہے، جانا پڑتا ہے. یہ مشکل ہے، یہ کام مشکل ہے. جان جاتی ہے لوگوں کی ان مشکل کاموں کو کرنے سے. لوگوں نے دین کے لیے اسی بھی شارٹ کٹ راستے ڈھونڈ لیے کہ بھائی 12 مہینے تو آزادی کی زندگی گزارو، اور کچھ دنوں کے اندر اپنی بیٹے بیٹے کٹائیں، مزاروں پہ تقسیم کی، باقی زندگی ایسی گزار لو. یہ آسان طریقہ ہے. چراغا کر لو، سوال مل جائے گا، قبر روشن ہو گئی چراغا کرنے سے، سمجھ لیے. باقی نماز پڑھی نہیں پڑھی، روزے رکھے نہیں رکھے، کسی کا حق ضائع کر دیا، راتوں کو جاگ لیے، صبح نماز سے پہلے پڑھ کے سو لیے، تو یہ کام بڑا آسان ہے بھائی، یہ تو بڑا مزے کا کام ہے، اس میں کیا مشکل ہے. 10-12 دن کی محنت، 20-25 دن کی محنت، باقی پورا سال جو ہے وہ کیا، بے مہار شتر بے مہار کی طرح بد گزر رہا. یہ تو حدیث شریف کا کوئی مقصد نہیں ہے. اللہ رب العزت نے تو انسان کو اپنے طریقے کا پابند بنایا ہے، جوانی سے لے کر موت تک کے لیے. اس میں مشکلات بھی آتی ہیں، نفس کو بھی مارنا پڑتا ہے، وقت بھی نکالنا پڑتا ہے، تکلیف بھی اٹھانی پڑتی ہے، تو یہی تو دین ہے، اسی کا تو ثواب ہے. تو اس لیے جو دین کا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے جب اس سے ہٹتے ہو، اس کے ہٹنے سے درحقی تک دوسرے لوگ دین کے اس غلط طریقے کو دیکھ کر، جو لوگوں کا ایجاد کردہ طریقہ ہے، اس سے دین سے بھی رکتے ہیں، اور اس کے اندر ادروی اور پیڑ بھی پیدا ہوتا ہے. وہم بالآخرت ہم کافرون، یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت سے کیا ہے منکر ہیں. اولئک یہ وہ لوگ ہیں، لم یکونوا موجودین فی الارض، اللہ تعالیٰ کو زمین میں پھنسا نہیں سکتے. مطلب یہ ہے غلط باتیں کرتے ہیں، غلط نظریات بیان کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو زمین میں عاجز نہیں کر سکتے. وما قال لهم من دون اللہ من اولیاء، اللہ تعالیٰ فرماتے آخرت میں ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا سوائے اللہ کے. جو لوگ ہیں کافر ہیں، بے دین ہیں، دین سے دور ہیں، آخرت میں ان کے پاس کوئی مددگار نہیں آئے گا، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں آئے گا. یضاعف لهم العذاب، ان کے لیے دگنا عذاب ہوگا. ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا ینصرون، نہ یہ لوگ سننے کی طاقت رکھتے ہوں گے اور نہ یہ لوگ دیکھنے کی طاقت رکھیں گے آخرت میں. یہ حال ہوگا ان کا کہ نہ ان کے لیے، جیسا کوئی انسان یہ سوچے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ دنیا میں بعض اوقات کہ کوئی انسان ایسی مشکل میں پھنس جائے کہ نہ کوئی اس کی مدد کو نہیں آ رہا، اچانک پریشان بیٹھا ہوا ہے، نہ کان سننے کے قابل ہے نہ آنکھ سے دیکھنے کے قابل ہے، کیا بے بسی کا انسان کا عالم ہوتا ہے. یہ تو دنیا ہے، آخرت میں تو کوئی ہوگا ہی نہیں، آخرت میں تو کوئی ہے ہی نہیں، ہر انسان تنہا ہے آخرت میں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ماں اپنے بچوں کو نہیں پوچھے گی، باپ اپنے بچے کو نہیں پوچھے گا، کوئی مدد کے لیے نہیں آئے گا، ہر انسان ہوگا تنہا، اس کی ذات ہوگی، سب سے بڑا غم انسان کو اپنی آپ پر ہی ہوگا. بس فرمایا کہ ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون، نہ وہ لوگ سننے کی طاقت رکھیں گے اور نہ وہ لوگ دیکھنے کی. اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما کانوا یفترون، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں، خسروا انفسهم، جو غلط راستوں پر چلے دنیا میں، انہوں نے اپنے آپ کا خسارہ کیا، اپنے آپ کا نقصان کیا. وضل عنهم ما کانوا یفترون، آخرت میں ان سے وہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی، گم ہو جائیں گی، جو دنیا میں یہ لوگ طرح طرح کی بھگتان درازیاں کرتے تھے اللہ اور اللہ کے رسول کے بارے میں، سب ختم. وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ہوگا آخرت میں ہماری مدد کو فلانا آ جائے گا. یہودی کہتے تھے کہ ہمیں صرف اتنے دن کا بنا ملے گا آخرت میں جتنے دن ہمارے آبا اجداد نے بچھڑے کی پوجا کی تھی. ان کے وہ لمبا واقعہ آتا ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے لیے جبل طور پر تشریف لے گئے تو سامری جادوگر نے ایک بچھڑا بنا لیا تھا تو سب نے اس کی پوجا پاٹھ شروع کر دی. تو یہودی کہتے تھے بس ہمیں اس سے زیادہ گناہ نہیں ملے گا، وہی ہمارے ایام ہے سزا. عیسائی کہتے تھے کہ بھائی ہم نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں، ہم تو ہی پارسا، ہمیں گناہ کس چیز کا. بات سن رہی، جو دنیا میں ہیں مسلمان لیکن طریقے ان کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے مطابق نہیں، انہوں نے اپنی عبادتوں کے مختلف طریقے، عبادتوں کے مختلف نظریات قائم کیے ہوئے ہیں، ان سب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اولئک الذین خسروا انفسهم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا. وضل عنهم ما کانوا یفترون، اور آخرت میں ان سے وہ تمام چیزیں غائب ہو جائیں گی، گم ہو جائیں گی، جو دنیا میں یہ لوگ بہتان باندھا کرتے تھے، کچھ نہیں ان کو ملے گا آخرت میں. لا جرم انہم فی الآخرت ہم الخاسرون، اور کوئی شک نہیں اس میں کہ بے شک آخرت میں یہ لوگ، یہی لوگ خسارے میں ہوں گے. آخرت میں یہی لوگ خسارے میں ہونے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دیکھو اصل نقصان جو ہے اور اصل خسارہ آخرت کا خسارہ، اصل نفع اور اصل کامیابی آخرت کی کامیابی. دنیا کا خسارہ عارضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دوسرے ہاتھوں سے اس دنیا کے خسارے کو پورا فرما دیتا ہے، اور اصل خسارہ اور اصل کامیابی جو دنیا میں کامیابی مل رہی ہے، یہ جو کامیابی ہے یہ کوئی حقیقی اور اصل کامیابی نہیں. ایک آدمی کہتا ہے مجھے اچھا عہدہ مل گیا، ایک کہتا ہے کہ مجھ کو دولت ہاتھ لگ گئی، ایک کہتا ہے کہ صاحب میں دنیا میں بڑا سرخ روح ہو گیا. ٹھیک ہے کامیابی، اللہ کا شکر ادا کرو کہ کامیابی ہے، لیکن یہ ایسی کامیابی نہیں ہے کہ تم دوسرے کا حقیر بننے لگو، تو دوسرے چھوٹا ہو گیا تم سے. یہ ہے دنیا کی کامیابیاں ہیں لیکن کوئی اصل کامیابی نہیں، یہ ناکامیاں دنیا کی ہیں لیکن کوئی اصل ناکامی نہیں، کیونکہ دنیا کی چیزیں آتی جاتی رہتی ہیں، آتی ہیں جاتی ہیں، آتی ہیں جاتی ہیں، یہ کوئی کامیابی کا معیار نہیں. دنیا میں ہر انسان خوش بھی ہے، ہر انسان پریشان بھی ہے. دنیا میں ہر انسان جو ہے مالدار بھی ہے، ہر انسان غریب بھی ہے. کسی کے پاس کوئی دولت ہے اور کوئی دولت نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی کامیابی ہے اور کوئی کامیابی نہیں ہے. 100% کچھ نہیں ہوتا انسان کے پاس دنیا میں، وہ تو آخرت ہی ملے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل فیصلہ کامیابیوں اور ناکامیوں کا، جو اس آیت میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، وہ کامیابی اور ناکامیوں کا فیصلہ ہوگا آخرت میں جا کے. اب دیکھو کہ کون جو ہے جنت میں پہنچا اور کس کو اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے دوزخ سے بچا لیا، بس یہ ہے بنیاد، یہ ہے اصل کامیابی. جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جنت میں پہنچا دیا، یاد رکھیے جنت میں انسان پہنچتا ہے اللہ کے فضل سے، اپنی محنت سے نہیں، اپنی محنت سے کوئی نہیں پہنچتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ سوچیں، کوئی آدمی کہتا بھی میں نے تو بڑی عبادت کی، میں تو اپنی محنت سے پہنچتا ہوں جنت میں. ارے بھائی، ہمیں اللہ تعالیٰ اس وقت بھی، ہر آدمی اپنا جائزہ لے اس وقت بیٹھے بیٹھے، اللہ رب العزت کی کتنی نعمتیں ہمارے اوپر اتر رہی ہیں ہم اس کو گن بھی نہیں سکتے. ہمیں خیال بھی نہیں، اچھا یہ بھی کوئی نعمت ہے. کسی دوسرے کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اس کو یہ بیماری ہو گئی، خیال آتا کہ یا اللہ یہ بھی نعمت ہمارے پاس تھی، کہ ہمارے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ہمارے اندر یہ نعمت. تو ہر لمحے انسان پر اللہ تعالی کی بے شمار نعمتیں نازل ہو رہی ہیں. تو ہماری جو دنیا کی نیکیاں ہیں، ایک بل تو وہ ایسی ٹوٹی بوٹی ہے، بے ربط ہے، اور پتہ نہیں کیا ان کی کیفیت ہوگی وزن کی، اللہ ہی کو خبر ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہیں کیا نہیں ہیں. لیکن اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو معاف فرما دیں ہماری غلطیوں کو. تو یہ جو کچھ بھی ہے ہمارا، یہ تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنی نعمتوں کے ذریعے پورا کر دیتے ہیں. آنکھیں دے گی، کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، سوچ نہیں سکتے کہ یہ کیا نعمت ہے جی. اور صحت انسان کی، انسان کے گھر کی زندگی، باہر کی زندگی، نعمتیں نعمتیں اتر رہی ہیں. تو ہم نے کیا کر لیا دنیا کے اندر کہ ہم کو اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں؟ تو ہم اگر دیکھیں تو دنیا کی ایک نعمت کے بدلے میں بھی ہماری ساری دنیا کی نیکیاں بھی پوری نہیں بن سکتی. باقی تو دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ کا فضل ہی فضل ہے ہر چیز کا. تو پھر ہم جنت میں کس منہ سے جائیں گے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ صرف اپنے فضل سے پہنچائے گا، صرف اپنے فضل سے پہنچائیں. جیسے ایمان ہم کو اپنے فضل سے دے دیا اللہ تعالیٰ نے، کون سی ہم نے محنت کر دی ایمان کے لیے؟ کیا قربانی دے دی ایمان کے لیے؟ کچھ نہیں. ہم تو گھر میں مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مسلمان ماں باپ کے گھرانے میں پیدا کر دیا، مسلمان بن گئے. یہ سب کچھ اللہ کے فضل سے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ سب اللہ کے فضل سے ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اصل فیصلہ کامیابی کا ناکامی کا ہوگا آخرت میں جا کے. جو جنت میں پہنچ گیا وہ جنت میں پہنچے گا اللہ تعالیٰ کے فضل سے، لیکن دنیا کی محنتیں جو ہیں فیصلہ اس میں نہیں آتا ہوگا. جس نے جتنی زیادہ محنت کی، جتنی زیادہ فکر کی اللہ کو راضی کرنے کی، جتنے زیادہ فرائض اور واجبات کو ادا کرنے کی فکر کی، گناہوں سے بچنے کی فکر کی، فیصلہ اس بنیاد پر ہوگا آخرت میں جا کے. اور جو پہنچ گیا آخرت میں جنت میں وہ ہے اصل کامیاب، اور جو پیچھے رہ گیا دوزخ میں چلا گیا اصل ناکام وہ ہے. اسی کو فرمایا لا جرم، کوئی شک نہیں، انہم فی الاخرت ہم الخاسرون، یہ لوگ جو دوزخ میں جائیں گے در حقیقت آخرت میں یہی لوگ خسارے میں ہیں. ان الذین آمنوا، ہاں بے شک جو لوگ کے ایمان لائے، وہ عاملوا الصالحات، اور انہوں نے اعمال صالحہ کیے، وہ احبطوا الی ربہم، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، اولئک اصحاب الجنہ، وہی لوگ کیا ہیں؟ جنتی ہیں. ہم فیہا خالدون، اور وہی ہمیشہ بھی جنت میں رہیں گے. ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جنت میں پہنچا دے، بس پھر انسان کی ایشی ایش موج ہی موج. مثل الفریقین کالاعمى والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون. فرمایا کہ مثال دو جماعتیں ہیں، ایک جماعت وہ ہے اعمى والاصم، بہرے اور نابینا، ان سے مراد ہے کافر لوگ. تو کافروں کو اللہ تعالیٰ کی اتنی وحدانیت کی چیزیں نظر آ رہی ہیں، لیکن افسوس کہ خدا تعالیٰ کو نہیں پہچان سکے. عقل بھی حیران ہوتی ہے آج ان بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں پر، جن کو دنیا کہتی ہے کہ بڑے تعلیم یافتہ، بڑے ریسرچرز ہیں اور بڑی تحقیق کرنے والے ہیں، سب کچھ تحقیق کرتے ہیں، کائنات کی ایک چیز دیکھتے ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انسان کا جسم دیکھتے ہیں کہ ایک ایک عضو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے بنایا اور کیا کیا وہ عضو کام کر رہا ہے، لیکن اس کے پس پردہ اس کے خالق کو نہیں پہچان سکے. اس کے پس پردہ ان کو حقیقت نظر نہیں آئی کہ ان تمام کارخانے کا پیدا کرنے والا کون ہے. کوئی انسان نہیں ہے, یہ کوئی ایک شخص نہیں ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک ذات باری تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافر کی مثال بہرے اور اندھے جیسی, اور مسلمان کی مثال بلبصیر والسمیع, دیکھنے والے اور سننے والے کی ہے. یہ مسلمان ہے, دیکھتا ہے, دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو پہچان گیا مسلمان, کہ ہاں ان تمام کائنات کا خالق اللہ, ان تمام کائنات کا مالک اللہ, ان کو پیدا کرنے والا اللہ, اس کو دینے والا اللہ, سب کچھ اللہ ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ بھائی فلانا ڈاکٹر عیسائی ہے, یہودی ہے, ہندو ہے, اتنا بڑا, اتنا یوں, اتنا وہ. بھائی ہے بڑا, یقیناً ہے, لیکن اپنے علم سے ہار گیا وہ. اپنے علم سے یوں ہارا کہ سب کچھ دیکھنے کے بعد اس نے ایمان قبول نہیں کیا. آخر کیا سمجھا وہ, دیکھا کیا اس نے ان سب کو پڑھنے کے بعد؟ وہ تو ہم سے زیادہ دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی کائنات کے نظام کو. ایک وہ ہے جو خلاؤں میں گزر رہے ہیں, گز رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, خلائیں ان کے سامنے ہیں, آسمان کی وسعتیں ان کے سامنے ہیں, سب دیکھ رہے ہیں کہ کیا نظام ہے اللہ رب العزت کا, کیسا سورج آتا ہے, کیسے سورج جاتا ہے, کیسے چاند آتے ہیں, کیسے چاند جاتے ہیں, گرمیاں ہیں, سردیاں ہیں, نظام پوری دنیا کا بنا ہوا ہے. ایک گھڑی نہ آگے نہ ایک گھڑی پیچھے, ان تمام کائنات کے پیچھے ان کو اللہ کی ذات نظر نہیں آئی. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اپنے علم سے ہار گئے, ان کے علم نے ان کو ہدایت نہیں دے سکے. تو بھائی ایسے علم کا کیا فائدہ جس سے انسان کو ہدایت نہ ملے آخرت میں؟ تو فرمایا کہ ایک مسلمان کی مثال, دو جماعتوں کی مثال, الاسامى والاصم, ایک جماعت وہ جو اندھی اور بہری, اور ایک جماعت وہ جو دیکھنے والی اور سننے والی. حل یستویانی مسئلہ, کیا یہ دونوں مثال کے اعتبار سے برابر ہو سکتے ہیں؟ بہرا اور سننے والا, اندھا اور دیکھنے والا, یہ کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ فرماتے کبھی نہیں برابر ہو سکتے. فرماتے جس طرح یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے, اس طرح کبھی مسلمان اور کافر برابر نہیں ہو سکتا. دنیا میں اونچ نیچ ہے, دنیا میں ضرور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کافر کو دولت زیادہ دی, کافر کو منصب زیادہ دیا, دنیا کے عیش زیادہ دیے, لیکن دنیا کے مزے ہیں, جب دن کے مزے وہ تو لوٹ کے فارغ ہو جائے گا. اصل وقت تو کس کا آنا ہے؟ موت کا آنا ہے. موت کے بعد اس کو پتا چلنا ہے کہ ہوگا کیا اس کے ساتھ. اصل آپ اگر کروں, کیا تم لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے ان باتوں سے؟ مطلب یہ ہے کہ دیکھو ان چیزوں سے نصیحت حاصل کرو. یہ نصیحت حاصل کرنے کی چیزیں جو ہم نے قرآن کریم میں تم کو بیان فرمائی, کہ اصل بنیاد در حقیقت کیا ہے؟ وہ اصل بنیاد آخرت ہے. ہر کام سے پہلے آخرت کو سامنے رکھو, ہر کام سے پہلے یہ سوچ کے رکھو کہ دنیا کے تمام مزے, دنیا کی تمام خوشیاں, دنیا کی تمام راحتیں, دنیا کی دولتیں, دنیا کے منصب, دنیا کی عزتیں, یہ سب عارضی, سب ختم ہو جانے والی, سب فنا ہو جانے والی. اور آخرت کی دولتیں, آخرت کے مزے, آخرت کی نعمتیں, آخرت کی خوشیاں بھی اور آخرت کی تکلیفیں بھی, یہ سب دائمی ہیں. اور یہ ہے نصیحت کے لیے کہ ہم کو ہر وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں, اللہ تعالی ہمارا انجام آخرت میں بہتر فرمائے. اسی بھی یہی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بھی ارشاد فرمائی کہ فرمایا کہ ہمیشہ عافیت کی دعا مانگا کرو دنیا اور آخرت میں. ہمیشہ عافیت کی دعا مانگو, دنیا میں بھی عافیت, آخرت میں بھی عافیت. یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا نہ مانگا کرو, نہیں, مانگو دنیا بھی. دنیا مانگنے کو منع نہیں فرمایا, لیکن فرمایا کہ ساتھ ساتھ تم آخرت کی بھی عافیت مانگو. اللہم انا نسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرة. اے اللہ, ہم آپ سے سوال کرتے ہیں معافی کا بھی اور عافیت کا بھی, دنیا اور آخرت میں. اللہم انا نسألک تمام العافیہ ونسألک دوام العافیہ ونسألک الشکر علی العافیہ ونسألک الغنا عن الناس. یہ چار دعائیں سکھلائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کہ اللہ, ہم آپ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں, تمام عافیت مانگتے ہیں. اے اللہ, ہم عافیت کا دوام مانگتے ہیں, یعنی دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ ہم کو عافیت عطا فرما. اور اے اللہ, عافیت پر شکر کی توفیق عطا فرما. کتنی بڑی بات, یعنی جو ہمیں اللہ تعالی نے عافیت عطا فرمائی, ہمیں کوئی تکلیف نہیں, شکر کرو اللہم لک الحمد ولک الشکر. ہمیں کوئی تکلیف نہیں, ہمیں راحت ہے, خوشیاں ہیں, کام اللہ تعالیٰ نے مرضی کے مطابق عطا فرمائے, ساری عافیت ہے. فرماتے شکر کرو اس کے اوپر. اللہم انا نسألک الشکر علی العافیہ, کہ اللہ, ہم شکر ادا کرتے ہیں عافیت کے اوپر. ہم آپ سے سوال کرتے ہیں عافیت کے اوپر شکر کے اوپر. وَنَسْأَلُكَ الْغِنَى عَنِ النَّاسِ، لوگوں سے استغنا کی اے اللہ ہم آپ سے مانگتے ہیں کہ ہمیں لوگوں سے مستغنی فرماؤ، اپنا بنا لیجئے، اپنے سامنے ہاتھ پھیلانے کی توفیق عطا فرما، اپنے سامنے سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ مخلوق سے ہمیں امید ختم فرما دے، مخلوق سے امید ختم ہو جائے. خیال دل میں اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دے، اس کا ڈال دے کہ دینے والا ایک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں. ہاتھ ہمارے پھیلے یا اللہ آپ کے سامنے پھیلے، آپ کے علاوہ کسی مخلوق کے سامنے نہ پھیلے. یا اللہ یہ ماتھا آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو، آپ کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے یہ نہ جھکے. یہ ہے کیا استغنا. اسی لیے یہ دعا بھی سکھلائی کہ ہمیشہ یہ دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ جو ہم سے مستغنی ہے آپ ہم کو ان سے مستغنی فرما، جو ہم سے بے نیاز ہے ہماری پرواہ نہیں کرتا یا اللہ ہمیں بھی اس کی ہماری پرواہ اس کو ختم فرما، صرف اپنے فکر عطا فرما، اپنے علاوہ کسی اور کی فکر ہمارے دل میں پیدا نہ فرما. یہ جو مسموم دعائیں ہوتی ہیں نا یہ عجیب ہوتی ہیں، دریا کا پوزا ہوتی ہے، آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہ دو لفظوں میں کیا بات اللہ کے نبی فرما دیتے ہیں. دو لفظوں کی بات ہوتی ہے لیکن انسان سوچ سوچ کے حیران ہو جائے کہ کیا بات کیا جائے. یہ مسموم دعائیں ہو، اسی لیے مناجات مقبول جو ہے جس میں قرآن اور حدیث کی دعائیں منقول ہیں وہ روزانہ ایک منزل اس کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. کیونکہ ہمارا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ اٹھانے پہ تو دعائیں یاد نہیں آتی کہ اللہ کیا مانگے، تھک گئے دعا مانگ مانگ کے، ذہن میں نہیں آ رہی. ویسے تو آتی تھی کہ یہ بھی مانگیں گے، وقت یاد نہیں آ رہی کیا مانگیں گے. لیکن وہ تو مسلم دعائیں ہیں، وہ تو اللہ کے نبی کی بیان کردہ اور اللہ تعالیٰ کی ذکر کردہ ہیں. اس لیے اپنا ہمیشہ معمول بنانا چاہیے کہ جو مسلوم جو مناجات مقبول ہے وہ روزانہ اس کی ایک منزل ضرور اہتمام کے ساتھ پڑھ لینی چاہیے. وہ دعائیں ہیں اس کے اندر، ایسی ایسی دعائیں ہیں، دو دو لفظوں کی دعائیں ہیں کہ عقل حیران ہوتی ہے کہ انسان جو ہے کیا مانگ، کیا سکھا دیا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا بتا کے چلے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو، اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے. بس اسی پر ختم کرتا ہوں. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم. ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انا نبالغ في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين. يا الله ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. يا الله تمام صغيرة كبيرة گناہوں کو مغفرت فرما. یا احمد الراحمین ہم کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، دین پر عمل کرنے کو آسان فرما. یا احمد الراحمین دین پر عمل کرنے کو آسان فرما. یا اللہ اتباع سنت کی توفیق عطا فرما. جو لوگ پریشان ہیں یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا احمد الراحمین جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. یا اللہ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما. یا اللہ جو لوگ برسر روزگار ہیں ان کی حلال آمدنی میں اور اضافہ فرما. یا اللہ ہم سب کو ہر طرح کی عافیت عطا فرما. یا اللہ دنیا کی بھی عافیت عطا فرما، آخرت کی بھی عافیت عطا فرما. یا احمد الراحمین دین اور دنیا کی ہر خیر عطا فرما، اس کے ہر شر سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنی رضا کاملہ عطا فرما. موت کے وقت یا اللہ قلب طیبہ نصیب فرما، ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرما. یا احمد الراحمین ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرما. یا اللہ عذاب قبر سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ دوزخ کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما. اپنے غضب سے ہماری حفاظت فرما. دنیا اور آخرت دونوں میں اپنے غضب اور اپنی ناراضگی سے محفوظ فرما. یا احمد الراحمین ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما. اپنے فضل سے یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد.
لا اله الا الله لا اله الا الله.
www.mehboobeilahi.com. جہاں آپ سن سکتے ہیں عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے خلیفہ اور جامع مسجد بیت المکرم کے امام و خطیب حضرت اقدس مولانا شاہ محبوب الہی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے اصلاحی بیانات.
دین کی جب آدمی بات کہے تو اس طور پر کہے کہ مقصد کسی کو مشتعل کرنا نہ ہو, مقصد کسی سے لڑنا اور جھگڑنا نہ ہو, مقصد کسی سے بحث کرنا نہ ہو.
جامع مسجد بیت المکرم میں ہونے والے دیگر بزرگان دین کے بیانات.
الحمدللہ رب العالمین میں اشارہ ہے توحید کی طرف.
خالق جن
ہر معجزہ دیکھنے والوں کے لیے یہی سبق دیتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو مانو.
عارف ہے دل میں خواہ
www.mehboobelahi.com